أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياتي الطيبة. اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، جس نے بھی نیکی کی اور عمل صالح اختیار کیا، مرد ہو یا عورت، تو ہم اس کو نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے جو حیاتی طیبہ ہوگی، صاف اور اعلیٰ ترین زندگی. اس کی اس نیکی پر ہم اس کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کرنے پر دو وعدے کیے گئے ہیں، نمبر ایک پاکیزہ زندگی، نمبر دو اجر و ثواب. حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس امانت کو امانتداری کے ساتھ اس کے مالک کے سپرد کرنا ہے. اس لیے اس زندگی کی ہم خود مالک نہیں ہیں، نہ ہم نے یہ بنائی، نہ ہم نے خود پیدا کی، نہ خود اس کو ختم کر سکتے ہیں. دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے. تو جس کے ہاتھ میں لینا اور دینا ہے وہی مالک ہے. بلا ارادہ زندگی آ گئی اور بلا ارادہ چھین لی جائے گی. اب زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے. انسانی زندگی مختلف ادوار سے، مختلف دور ہیں اس کے. نمبر ایک، انسانی زندگی کا دور اول، دور اول زندگی کا مادہ ہے. یہ دور اول حیوانی زندگی ہے. ہماری زندگی ایک مادہ ہے اور یہ مادہ چار چیزوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلی چیز کھانا پینا ہے، اسی سے زندگی ہے. اگر کھائے پیے گا نہیں تو مردہ کہا جائے گا. پھر رہنا سہنا ہے، یعنی مکان اور باہم مل جل کر رہنا. تو یہ بنیادی چیزیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہماری زندگی بنتی ہے. یہ زندگی کا پہلا دور ہے، یعنی حیوانی زندگی. انسان بالطبع حیوانی زندگی سے ابتدا کرتا ہے. ایک بچہ یہ چاہے گا کہ سب کچھ مجھے مل جائے. جیسے اگر کتے کو ہڈی ڈالیں اور پھر دوسری ہڈی دوسرے کتے کو ڈالیں تو پہلا کتا اس ہڈی کی طرف بھی لپکے گا اور دوسرے کتے کو مارنے پر تیار ہو جائے گا. یعنی ہماری زندگی پر جب تک ہماری طبیعت کام کرے گی، حیوانی زندگی کہلائے گی. حیوانوں کی سی زندگی ہوگی، اس لیے یہ حیوانی زندگی ہے. نمبر دو، انسانی زندگی کا دور انسانی، عقل و شعور کا دور، یہ انسانی زندگی کہلاتی ہے. پھر انسان کے شعور نے کام کیا، عقل نے کہا کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں، کپڑے سی کر پہنے جائیں، مل جل کر رہا جائے، گھر بنایا جائے. گویا عقل نے دو چیزوں کا اضافہ کیا، ایک ظرافت کا، دوسرے اجتماعیت کا، کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے میرے بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے. اب اس حالت میں تمدن، لین دین، تجارت، زراعت قائم ہوگی. یہ انسانی زندگی ہے. تیسرا دور، انسانی زندگی کا تیسرا دور، ایمان کی قوت، ایمانی زندگی. ایمان کی روشنی کے بعد کھانا کھانے کے لیے جب بھی کوئی بیٹھے گا تو سوچے گا کھانا اس طرح کھاؤں کہ اللہ راضی ہو جائے، لباس اس طرح کا پہنوں کہ اللہ خوش ہو جائے، ایسا لباس پہنوں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو، ایسا نہ پہنوں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو. کھانا کھاتے وقت حلال اور حرام کا خیال رکھے گا، یہ فلاں جانور کا گوشت ہے، یہ مجھے نہیں کھانا، خنزیر کا گوشت مجھے نہیں کھانا ہے. جیسے اتبا بری خاصیت کی اشیاء کے کھانے سے منع کرتے ہیں، اتبا روحانی، انبیاء کرام بھی بری اشیاء سے روکتے ہیں. خنزیر کی طبیعت میں بے حیائی، بے غیرتی ہے، نجاست خور ہے، غلطت خور ہے. ایک خنزیر دوسرے ہم جنس خنزیر پر جست کرتا ہے اور وہی صورت اس کے کھانے والوں میں آئے گی، یعنی غلاظت، قدورت، بے حیائی، بے غیرتی جیسے اعصاب پیدا ہوں گے. درندوں کا گوشت، شیر، بھیڑیا وغیرہ کا گوشت جب کھائیں گے تو وہی درندگی کی خاصیت پیدا ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو کھانے والا انسان اعلیٰ سے اعلیٰ جانور بن جائے گا، مگر انسانیت ختم ہو جائے گی. اس لیے ان کا کھانا منع ہے اور ایسے جانوروں کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو اعتدال کی نشانی رکھتے ہیں تاکہ عدل پیدا ہو. یہ خاصیت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس مخلوق کو کیسا بنایا ہے. یہ اسی کا حق ہے کہ وہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں جانور حلال کیا اور فلاں فلاں جانور حرام کیا. قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حرام کیا گیا تم پر خنزیر اور مردار، یعنی وہ جس کی روح نکل گئی ہو. تو اس میں روحانیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا جس کی روح نکل جائے، اس میں صرف مادیت رہ جاتی ہے. اور خالص مادیت ایک تعفن ہے، ایک گندگی. روح آ کر اس گندگی کو دور کرتی ہے. جب روح نکل گئی تو گندگی رہ گئی. تو اللہ جو شریعتوں کے بھیجنے والے ہیں، ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس چیز میں کیسی خاصیت ہے اور کیسا خمیر رکھا ہے اور کیا نہیں رکھا۔ تو اسی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ فلاں چیز استعمال کرو، فلاں مت کرو۔ تو جب آدمی ایمان کی حکومت کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے میں رضاء خداوندی پیش نظر رہتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی کام مالک اور محسن کی رضا کے خلاف نہیں کرنا ہے، تو وہی کھانا پینا، وہی سونا جاگنا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی مکان بنانا، وہی رہنا سونا، ان پر جب طبیعت اثر کر رہی تھی تو حیوانی زندگی تھی، جب عقل حکومت کرنے لگی تو انسانی زندگی بنی، جب خدا کی وہی حکومت کرنے لگی تو ایمانی زندگی بن گئی، یعنی نفس مہذب بن گیا۔ اسلام ایک جامع مذہب ہے، فقط نماز روزہ نہیں سکھاتا بلکہ اس کا تعلق سلطنت سے بھی ہے، گھریلو زندگی سے بھی ہے، میدانی اور جنگی زندگی سے بھی ہے، صلح سے بھی ہے اور جنگ سے بھی ہے۔ کام وہی کرنے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ہوتے ہیں، مگر ان کا رخ دین کی طرف بدل دینا ہے، یعنی قلب کا رخ ذرا سیدھا کر دو تو دین بن جاتا ہے۔ نمبر 4، منشاء خداوندی کی حکومت، عرفانی زندگی، چوتھا دور ہے۔ اب جتنا بھی اللہ کے لیے کام کرے گا، اللہ کی معرفت اور پہچان بڑھتی جائے گی، قرب خداوندی نصیب ہوتا جائے گا۔ ایمانی زندگی میں صرف عقیدہ تھا کہ مالک الملک ایک ہے اور تمام کام اللہ کی رضا کے لیے اور رضا کے مطابق کرنے ہیں۔ اب فقط علم نہیں رہے گا بلکہ پہچان ہو جائے گی، اور اب منشا کی پابندی کرنے لگے گا۔ اب تک قانون کی پابندی کر رہا تھا، حکم ہوا نماز پڑھ لے، کہا بہت اچھا، حلال اختیار کر حرام چھوڑ دے، کہا بہت اچھا، رشوت مت لو، کہا بہت اچھا، جھوٹ مت بولو، کہا بہت اچھا۔ تو جتنے ہیں کام ہیں ان کی پابندی کا نام ایمان اور اسلام ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے نیچے زندگی بسر کرو، یہی زندگی ہے۔ لیکن زندگی کا ایک مرتبہ اس سے بھی اوپر ہے، اور وہ ہے قانون کی پابندی کرتے کرتے آخر میں قانون ساز کی منشا کی پابندی کرنا اور قانون سے بالا تر ہو کر عمل کرنا۔ مثلاً قانون یہ ہے کہ کسی محبوب نے حکم دیا کہ اپنے باغ سے میں پھول بھیج دوں، اور تم نے اسے پھول پہنچا دیے، اور قانون سے بالا تر منشا ہے کہ سارا باغی اس کے سپرد کر دو، کہ پھول کیا ہے، سارا باغی حاضر ہے۔ تو منشا کی پابندی کرنا گویا پہچان پر عمل کرنا ہے، اسی کو معرفت اور اسی کو عرفان کہتے ہیں۔ ایک علم اور اعتقاد جو غائبانہ تھا، اور ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اب قانون کا انتظار نہیں، اب تو نگاہی مقصد بتلا دے گی، اسے معرفت کی زندگی کہتے ہیں، اسی کا نام عرفانی زندگی ہے۔ اولیاء اور کاملین کی زندگی عرفانی زندگی ہوتی ہے، محض جائز اور ناجائز نہیں دیکھتے، بلکہ جائز کے اندر بھی دیکھتے ہیں، منشا اگر کم کھانا ہے تو یہی کرنا ہے، اور یہ ہو کہ بالکل نہ کھاؤ تو فاقہ کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل اللہ جو فقر و فاقہ کو پسند کرتے ہیں، تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا تھا، مگر شریعت بھیجنے والا کا منشا ان کے حق میں یہی تھا کہ جب زیادہ سے زیادہ زہد بڑھ جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، عداوت باندھی تو اللہ کے لیے، ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4681۔ صحابہ کرام نے منشاء خداوندی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے گھر بار لٹا دیا، قانون شریعت سے آگے جا کر تمام چیزیں وقف کر دیں، ورنہ حق تو صدقات واجبہ ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو گویا عرفانی زندگی بسر کرنے والا اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اسے عرفانی زندگی بھی کہتے ہیں اور احسانی زندگی بھی۔ یعنی احسانی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کوئی گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مقام پر نہ پہنچ سکو تو کم از کم یہ کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ اکمل زندگی ہے۔ پانچواں دور، وحدانی زندگی، اور جب اتنا قریب ہو جائے کہ گویا تمام اعمال محبوب کو دیکھ کر کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف دیکھنے پر قناعت کرے، اب چاہے گا کہ نہ صرف دیکھوں بلکہ مانقہ کروں، گلے لگا لوں۔ تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے کی اس معرفت اور احسان کے بعد جی چاہتا ہے کہ مسافہ کروں، حق تعالی شانہ سے مل لوں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی ظاہری اعضاء اس کے ہوتے ہیں اور قوتیں میری کام کرتی ہیں۔ یہ گویا وہ مقام ہے کہ اپنے نفس کو مٹا کر ختم کر دیا اور اللہ کے سامنے کر دیا اور اللہ کی ذات اور تجلیات کے اندر غرق ہو گیا۔ اس کو وحدانی زندگی کہیں گے کہ وحدت پیدا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر اس کا جز بن گیا، اللہ تعالیٰ جزیت سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے نفسیانی شہوات کو ختم کر کے مناسبت مع اللہ کے جذبات پیدا کر لیے کہ جو وہ کرتا ہے میں بھی وہی کروں گا، جو وہ چاہے گا میں بھی وہی چاہوں گا۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے جواب دیا ایسے شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے کہ جس کی مرضی پر دونوں جہانوں کے کارخانے چل رہے ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا اچھا کیا آپ اس درجے کے ہیں؟ فرمایا ہاں الحمدللہ میں اسی مقام پر ہوں۔ اس نے کہا آخر کس طرح؟ تو فرمایا اس طرح کہ دونوں جہان کے کارخانے اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، جو وہ چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہوں الحمدللہ یہی بہتر تھا، اگر کوئی مرتا ہے تو کہتا ہوں الحمدللہ یہی مناسب تھا۔ میں کون ہوں کہ رائے دینے والا کہ وہ تو مارے اور میں کہوں کہ زندہ رکھ؟ تو سارا عالم میری مرضی کے مطابق ہوا نا۔ آپ دیکھیے کہ زندگی کا مادہ تو وہی ہے، یعنی کھانا پینا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، لیکن وہ اس درجے پر آ گیا کہ قانون سے بالا تر ہو کر محض منشا کی پابندی میں غرق نہیں بلکہ اس کی مرضی کے اندر فانی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 17 کا مفہوم ہے، غزوہ بدر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک دیں تو جس کسی پر کنکری گری اس کے پورے بدن، قلب، جگر کو اس نے نقصان پہنچایا، آنکھوں میں کنکریاں گھس گئیں۔ ٹھیک ہے، کنکری میں اتنی جان یا طاقت کہاں، مگر ان کے اندر جذبات حق موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کار تھے، خدائی قوت آپ کے اندر کار فرما تھی۔ آپ کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اے نبی، جب آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھا کر اس طرف دشمن کی طرف پھینکی تھی تو وہ آپ نے پھینکی تھی؟ نہیں، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ اس قرآن پاک سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اس طرح فرمایا ہے، نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ جو کچھ بولتا ہے وہی الہی سے بولتا ہے۔ مطلب یہ کہ زبان تمہاری، کلام ہمارا ہوتا ہے، تمہارا ذاتی کلام بھی تمہارا نہیں، زبان تمہاری، کلام ہمارا، روشنی ہماری اور چراغ تمہارا۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید سورہ فتح آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، اے نبی جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہاں وحدت بیان کی گئی ہے، نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کے کلام کو اپنا کلام کہا، نبی کے منشا کو اپنا منشا کہا۔ یہ جب پیدا ہوتا ہے کہ وحدانی زندگی آ جائے۔ اب اہل اللہ کی زندگی کی جھلک ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 5 زندگیاں پیش کی ہیں۔ نمبر 1 حیوانی زندگی، نمبر 2 انسانی زندگی، نمبر 3 ایمانی زندگی، نمبر 4 عرفانی زندگی، نمبر 5 وحدانی زندگی۔ مگر ان 5 زندگیوں میں جو ابتدائی زندگیاں ہیں، یعنی حیوانی زندگی اور انسانی زندگی، یہ سبب کے درجے میں ہیں، اور آخر کی 2 زندگیاں یعنی عرفانی زندگی اور وحدانی زندگی، یہ ثمرے کے درجے پر ہیں، اور بیچ کی زندگی یعنی ایمانی زندگی اصل مقصود ہے۔ ان ساری زندگیوں کا مقصد یہ ہوا کہ سارے کام رضا الہی کے لیے ہوں۔ مقصد دراصل بیچ کی زندگی ہے، یعنی ایمانی زندگی ہے، جس کا نام شریعت اور اتباع شریعت ہے۔ قانون شریعت کی پابندی نہیں ہو سکتی جب تک حیوانی زندگی اور انسانی زندگی ہم میں نہ ہوں، اس لیے مقصود ایمانی زندگی رہ گئی کہ میرا مرنا جینا اللہ رب العزت کے لیے ہو اور اس کے قانون کے تحت ہو۔ اسی کو قرآن پاک نے حیات طیبہ کا نام دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا, مرد ہو یا عورت, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وہ کیا ہے؟ حلال کا جذبہ پیدا ہوگا, حرام سے نفرت ہوگی, جتنا اس سے بچے گا اتنا ہی حق تلفی سے بچے گا, اور جتنا حق تلفی سے بچے گا امن کا ذریعہ بنے گا, اور پھر باہمی محبت اور حسن سلوک پیدا ہوگا. یاد رکھیے کہ شریعت اسلام کے اتباع ہی میں در حقیقت امن ہے. جتنا اتباع رسول سے ہٹیں گے برائی پیدا ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ حق تلفیوں سے نفرت اور برائی پیدا ہوتی ہے. اصل بنیادی چیز اتباع رسول ہے, جس سے کسی مملکت میں امن و سکون ہو وہ انبیاء کا اتباع ہوتا ہے, اور ان کی لائی ہوئی زندگی کی پیروی, ان کی سنتوں کی اتباع. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.